لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
محمد امتیاز عطاری عرض کر رہا ہوں یا سیدی کچھ والدین اپنے بچوں کا رشتے جو ہے ان کے بچپن میں طے کر دیتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد وہ بچے ان رشتوں کے اوپر راضی نہیں ہوتے تو انکار کرنے پر جو ہے جن سے رشتہ کیا تھا وہ ناراض ہوتے ہیں اور شادی نہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ تعلق منقطع کر دیتے ہیں برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے کچھ مطلب فل ارشاد سنوا دیجیے جزاک اللہ خیر
دیکھو بچپن میں منگنی تو جائز ہے بلکہ نکاح بھی اپنے شرائط کے ساتھ جائز ہے چاہے ایک دن کے بچے کا ہو البتہ یہ خدشات واقعی موجود ہیں کہ دونوں کی ابھی سے منگنی کر دیے آگے چل کے ذہنی ہم آہنگی نہ ہو یا یوں ہو کہ جیسے ایک ماڈرن ایک مولانا اب جمے نہیں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں ایک غریب ایک امیر ایک تعلیم یافتہ ایک غیر تعلیم یافتہ ایک ذہین ایک کن ذہن اس لیے وہ احتیاط اسی میں کہ ایسا نہ کیا جائے اور اگر کر لیا ہے تو اب نبھانا چاہیے کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو نبھانا چاہیے ایسا بھی ہوتا ہوگا ایک بدمذہب ہو جاتا ہوگا ایک سنی رہ جاتا ہوگا ایک فریق وہ لڑتے ہوں گے پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ سنی کو چاہیے کہ رشتہ منقطع کر ہی دے کہ اب تو جمنے کی کوئی صورت ہی نہیں تو یوں مطلب یہ کہ مسائل کا انبار لگ سکتا ہے بچپن میں منگنی کا اگر بلا وجہ اگر کوئی شرعی وجہ نہیں تھی توڑنے کی تو پھر یا تو باقی رکھا جائے پھر بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ زندگی ساتھ نہیں گزار سکیں گے تو بڑے بوڑھے مل کر جو فیصلہ کریں توڑنا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ جمے گی نہیں تو خام اگر روز کی لڑائی سے مطلب ایک بار جان چھڑا لے آدمی اور ابھی یہ کہ وہ مسائل نہیں ہوں گے کیونکہ طلاق میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں پھر اس میں منگنی توڑنے میں نسبتاً کم ہوتے ہیں مسائل اور پھر یہ کہ سب کام خوف خدا کے ساتھ کیے جائیں اور ایک دوسرے کی برائی نہ کی جائے کہ غیبتیں تومتیں بدگمانیاں دل آزاریاں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب گناہوں کا سیلاب ایسے موقع پر آتا ہوگا الامان والحفیظ تو یہ سب ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب گناہ کی باتیں سب کو بچنا چاہیے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی فریق اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا مصیبت یہ اپنے کو ہی وہی یعنی کہ ستھرا بتاتا کہ میں صحیح ہوں یہ غلط ہے تو سب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس لیے انصب یہی ہے کہ وہ جب عمریں ہو جائیں ان کی اپنی ترکیب ہو جائے تو اسی وقت منگنی ہو پھر اگر مجبوری نہ ہو تو منگنی بھی زیادہ لمبی نہ چلائی جائے اس میں بھی پھر کئی مسائل ہوتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب ہو تو شاید اس میں سہولت ہو مگر دیکھ بھال کر اچھی طرح ٹھوک بجا کر منگنی کی جائے اور پھر نکاح کر لیا جائے پھر رخصتی بھی جلدی کر لی جائے کہ بعضوں رخصتی ڈیلے کرتے ہیں اس میں بھی بہت خرابیاں جنم لیتی ہیں یہ سب مشورے ہیں میرے باقی اگر پنگوڑے میں بھی اگر منگنی ہو گئی تو یہ جائز ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
محمد مزمل ارشاد درجہ دارہ حدیث جامعہ المدینہ فضان مدینہ کہنانو لاہور. صاحب علم کی بارگاہ میں سوال کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
آمین. اب یہ اس کا جواب تو صاحب علم ہی دے سکتا ہے. یہ تو میرے اوپر ہی منطبق ہوگا پھر کہ اپنا احترام بتا رہے ہیں ایسے 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 سے پوچھو.
پاپا ساتذہ سے دارالفتا والوں سے اپنے اپنے مشائخ سے سوال کرتے ہوئے کیا کیا
دیکھو آخر میں آپ نے بھی فائر کر دیا نا. ویسے حدیثوں میں وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر ادب سے سوال کر عرض کرنا بھی ثابت ہے. تو اس پر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ ادب لکھا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال کریں. پھر یہ کیا بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں الفاظ نپے تلے ہوں, بے جا ضد نہ ہو, طنز نہ ہو, امتحاناً سوال نہ کرے, ضرورتاً سوال کرے, امانت داری بھی کرے کہ جواب نہ دے پائے یا جواب میں کوئی کم رہ گیا تو بلا ضرورت لوگوں سے تذکرے نہ کرے, برائیاں نہ کرے. پھر یہ کہ یہ تو چلو وہ مجمع کی بات ہوئی, ورنہ یہ کہ اگر وہ عالم اس وقت تھکا ہوا ہو یا صدمے میں ہو یا غصے میں ہو یا جلدی میں ہو تب بھی سوال نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال عرض ہے کہ دوران مطالعہ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے, اس کا علاج بیان فرما دیں, اور مطالعہ کا شوق کس طرح بڑھایا جائے یہ بھی ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیند کا غلبہ ہو تو پوزیشن تبدیل کرنی ہوگی. جیسے بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے, تھوڑا ٹہل لے, آنکھوں پر تھوڑا منہ پر پانی چھڑکے, یا ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام شروع کرے. مطالعہ کرنے میں نیند آئی تو لکھنا شروع کر دے, لکھتے ہوئے نیند آئی تو مطالعہ کرنا شروع کر دے, یا کچھ دیر اور کام کر لے رکھنے اٹھانے کا, تو انشاءاللہ اس طرح نیند اڑانے میں مدد ملے گی. شوق تو بڑھنے کا ایسا کہ اس کے فوائد پر نظر رکھے. ہم تو دینی مطالعے کا ہی کہتے ہیں, دنیاوی مطالعے سے اپنا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے. تو یہ کہ اس کے علم دین کے فوائد پر جب نظر ہوگی نا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جذبہ بڑھے گا کہ علم دین اگر یہ ہم نے پڑھا تو اس کا ثواب ہے, اچھی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. تو یہ ثواب یہ بھی عبادت ہے, علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے. تو اس لیے میں عبادت سمجھ کر علم حاصل کر رہا ہوں, اور علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کتب بینی بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی ارشاد فرما دیجئے کہ ایک نحیف الجسم اسلامی بھائی نارمل صحت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
آمین. کشتے کھائے, طاقت کی دوائیں استعمال کرے, نحیف البدن کیسے قوی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
محمد عثمان غنی عطاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, مرکز رولیہ لاہور. باپا سے میرا سوال یہ ہے, شیطان پانی کے اندر نہیں جا سکتا, سنا ہے, کیا شیطان کے پاس پانی کے اندر جانے کی طاقت نہیں ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما
دیں. جن سے سنا ان سے جواب لے لیں تو پھر پانی کے اندر ہی نہ چھپ جاؤ اپنے, یار تنگ ہی نہ کرے. بالکل ولایت صدیقیت سب مل جائے پانی میں, سب اسپیڈ بریکر تو شیطان نے لگائے ہوئے سارے.
انڈر واٹر کے پاس آ گئے,
اندر نہ جیل ہونا تھا نہ کچھ بھی نہ ہو,
انڈر واٹر
نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
انڈر واٹر گھر بھی بن گئے پاپا, اب تو لباس بھی آ گئے ہیں, کچھ عرصہ رہ بھی سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. شیطان نہیں ہوگا,
شیطان وہاں نہیں جا سکتا ہے, پانی میں نہیں جا سکتا, دل کے اندر گھس سکتا ہے کم وقت, خون کی نسوں کے اندر تیر سکتا ہے, پانی کے اندر نہیں جا سکتا ہے یار. پانی میں بھی عمارتیں بننی شروع ہو گئی ہیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہو. اب ان کو کس نے مطلب بیکار رکھا ہے, تو شیطان تو جا ہی نہیں سکتا. شیطان جو ہے حدیث شریف میں کہ رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہے, تو جو خون کے ساتھ تیرنے پر تو مطلب ہے کہ اس کو یہ صلاحیت حاصل ہے, اس کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ جس طرح بھی چاہے یہ جا کر یعنی کہ بہکاتا ہے. تو اگر یہ پانی میں جا کر نہ بہکا سکتا ہوتا تو پانی کے اندر بھی مکان بنے ہوئے وہاں بھی گناہ کیا, وہاں تو مطلب غیر مسلم بھی اندر رہنے کے زیادہ تر تو شاید یہی رہتے ہوں گے اندر. اسی طرح ہمارے کئی یعنی کہ ہمارے اپنے بھی جو فوجی ہیں جیسے سب مرین میں جاتے پانی کے اندر تو پھر بھی ان کی داڑھی اگ نہیں جاتی, داڑھی جو داڑھی منڈے ہوتے باہر نکلتے داڑھی منڈے ہی ہوتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ شیطان جو ہے وہ پانی میں بھی جائے گا, ہوا میں بھی جائے گا, ہر جگہ ہوائی جہاز میں بھی ہوں گے تو وہاں بھی بیکائے گا, اور اگر ساتویں زمین کے نیچے چلے جائیں گے وہاں بھی بیکائے گا. اس سے پناہ گاہ کہیں بھی نہیں ہے, یہاں تک کہ عین کعبے کے اندر بھی جا کر بہکاتا ہے, عین سنہری جالیوں کے سامنے بھی آ کر بہکاتا ہے. تو اس لیے وہ پانی میں اندر جا کر بھی بہکائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی نبی
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے نام پر ہم اپنی مساجد کا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور مان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد نبوی دراصل یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب اور ایسی مشہور ہو گئی ہے اس کا نام کہ کہیں بھی کوئی رکھے گا تو لوگ اس پر اعتراض کریں گے. صراحتاً ممانعت نہیں پڑی کہ نہیں رکھو, لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے, باتیں بنائیں گے اور طرح طرح کے اس میں مسائل کھڑے ہوں گے. تو اس لیے مسجد نبوی پر ایک ہی جو ہے نا مدینہ شریف میں وہی سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد وسیم عطاری ہے, میں جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء سے. میری عرض ہے کہ جب ہم فیضان مدینہ یا کسی بھی روحانی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سنجیدگی آ جاتی ہے, لیکن جب ہم اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ہماری حالت پھر وہی ہو جاتی ہے جو پہلے تھی, شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. یہ میری عرض ہے کہ ہمیں کوئی ایسا حال ارشاد فرما دیں کہ ہم ہمیشہ سنجیدہ رہا کریں. جزاک اللہ خیر.
مجلس کے ماحولیات کے تو اپنے اثرات ہوتے ہی ہیں, ہر وقت ایک سی کیفیت رہتی نہیں. وہ مشہور حدیث ہے حنزلہ منافق ہو گیا والی, کہ سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس ایک بار یہ کیفیت ایسی بنی ذہن کی کہ بس وہ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو کیفیت کچھ ہوتی ہے, گھر آتے ہیں تو انداز کچھ ہوتا ہے. تو اس پر کہ یہ تو آپ کو بہت جذبہ پیدا ہوا, یہ تو غلط ہو رہا ہے, تو روتے ہوئے نکلے بارگاہ رسالت کی طرف. غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, بھی کیا ہوا حنزلہ منافق ہو گیا؟ نہیں حنزلہ منافق نہیں ہوا. خیر فاروق اعظم ملے اور اس طرح بارگاہ رسالت میں یہ پہنچے, سرکار سے بھی عرض کیا حنزلہ منافق ہو گیا؟ نہیں نہیں ہوا منافق. کچھ اس طرح کا مضمون ہے. وہی بتایا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیات ہوتی ہیں, اور ہم گھر جاتے ہیں تو کیفیات بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. تو غالباً اس طرح فرمایا کہ اگر تمہاری یہی کیفیات رہ جائے نا باقی, تو پھر راہوں میں فرشتے تم سے ملاقات کریں. تو یوں کیفیات تبدیل ہوتی ہیں, لیکن وہ صحابہ تھے, ان کی کیفیات گناہ بھری نہ ہوتی تھی, معصیت سے وہ حضرات دور ہوتے تھے. ہم لوگ واقعی یعنی کہ اچھی صحبت میں ہوتے ہیں تو نیکیوں کا ذہن بنتا ہے, صحبت سے ہٹ جاتے ہیں نا تب بھی بعض اوقات یعنی کہ گناہوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ جد و جہد کرے, دعا بھی کرے, کوشش بھی کرے, جبھی تو اچھی صحبت کا ہمیں مطلب یعنی کہ حکم دیا گیا. یہاں تک کہ ہم تو روزانہ بری صحبت سے بچنے کا وعدہ کرتے ہیں. ونخلعو ونترک من یفجرک, کہ میں یا اللہ تیرے نافرمان بندوں سے باز آیا ان کو میں ترک کرتا ہوں. اب ان کو ترک کیا, توبہ کی, یعنی کہ قنوت میں یہ پڑا اور باہر نکل کر ہوئی بے نمازی دوست یا الٹے سیدھے فاسقین اس صحبت میں پہنچ گئے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. تو بہرحال یہ کہ یا اچھی صحبت میں رہے یا تنہا رہے, بری صحبت میں نہ رہے, گھر میں رہے زیادہ تر. جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا نجات کیا ہے, غالباً یہ سوال تھا. تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, بولو مت, گھر سے باہر نکلو مت, اور رو. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے اس کے تحت لکھا کہ بولو مت سے مراد ایک بلا ضرورت مت بولو, اور گھر سے نہ نکلو. تو وہی کہ بلا ضرورت نہ نکلو, جیسے نماز کے لیے تو نکلنا ہے, جو ضرورت ہے جتنا نکلو باقی گھر میں. جیسے ہم دوستوں کی منڈلیوں میں رہتے ہیں, ہماری منڈلیاں جس طرح کی ہوتی ہے سب کو پتا ہے. رو تو یہ کہ اپنے گناہوں پر اشتواری کرو. یہ کہ خوف خدا سے رو, اب یہ صحابہ تھے ان کے تو گناہ کیا, تو اشتواری کرو خوف خدا سے. تو اگر یہ نصیب ہو جاتا ہے تو تنہائی مدینہ مدینہ, کہ تنہائی میں آدمی بولنے سے بچتا ہے. کس کے سامنے کس غیبت کرے گا, کس کے سامنے چگلی کرے گا. اب تو اگر تنہائی کا توڑ موبائل فون ہے, یہ ابو تنہا رہنے نہیں دیتا. اور انٹی قفل مدینہ بھی کہہ لیں تو شاید غلط نہ ہو, کہ گھنٹوں اس پر فضول گوئی, غیبتیں, چگلیاں, بڑی بڑی الٹی سیدھی پلاننگ ہوتی ہی رہتی ہے فون کے ذریعے. تو اب یہ کہ تنہا رہے اور فون بھی لگا رہے تو پھر وہ تنہائی نہ رہی, پھر یہ بھی نہ ہو. اگر ہے تو صرف با وقت حاجت اس کا استعمال ہو, مگر یہ کہ کون کتنا حاجت کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ سے معلوم کر لے. زیادہ بولنے کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں, کیسے فساد ہوتے ہیں, کتنی مطلب دل آزاریاں ہوتی ہیں, کتنے گناہ ہوتے ہیں اس سے, زبان سے. زبان سے مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان نے لکھا ہے کہ 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں. 95% ایک موبائل غائب سمجھانے کے لیے کہ زبان کو اتنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بس یہ مطلب پھنسا دیتی ہے آدمی کو. تو اس طرح باہر نکلتے ہیں تو اب تو باہر نکلنے کے حالات ایسے ہو گئے کہ بدنگاہی سے بچنا بہت دشوار. باہر نکلو تو آنکھوں کی حفاظت, اول تو ذہن نہیں ہے, ذہن ہوتا تو بچت ہوتی, ذہن ہی نہیں. ادھر ادھر آزادی کے سب آنکھیں گھوم رہی ہیں, حالانکہ یہ پریشان نظر ہی بولتے ہیں. ادھر ادھر دیکھنا یہ تو ویسے ہی سنت نہیں ہے, اچھی بات بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. جبکہ کوئی ناجائز مناظر نہ دیکھے, خالی ادھر ادھر دیکھ رہا تھی, مگر اچھی بات نہیں ہے, بچنا اچھا ہے. اور پھر یہ کیا پریشان نظری میں نظر تو پھر بھٹکتی ہے, کبھی عورت پر پڑتی ہے, کبھی سائن بورڈ پر پڑتی ہے اس پہ عورت کی تصویر, کبھی کسی گاڑی پر پڑتی ہے گاڑی میں بھی عورت بیٹھی ہوتی ہے بے پردہ, اسکوٹر پہ بھی جا رہی تو عورت بیٹھی ہوئی پیچھے بس. بلکہ بعض ممالک میں عورتیں ہی اسکوٹر چلاتی ہیں, سائیکلیں چلاتی ہیں عورتیں. ہمارے یہاں پاکستان میں عام نہیں ہے ایسا کہ عورت سائیکلیں اسکوٹریں چلائے, کہیں کہ چلاتی ہو تو پتہ نہیں مجھے, لیکن باہر ملکوں میں یہ عام ہے سائیکلیں چلانا اسکوٹریں چلانا عورتوں کا. تو بچنا جو ہے نا, باہر نکل کر آدمی اپنے آپ کو مطلب اپنی روحانیت کو بچا کر گھر پلٹ جائے, یہ ہے بڑا دشوار, بہت دشوار. لیکن اس کی وجہ سے جماعت معاف نہیں ہوگی. اب مسجد ہے اور بازار میں, گھر آپ کا بازار میں یا دکان پر ہیں آپ, تو نکلنا تو پڑے گا, مگر یہ کہ نگاہوں کی حفاظت تو ضروری ہے. اس لیے آنکھوں کے قفل مدینہ کی اگر پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ بہت فائدے میں رہیں گے. آنکھوں کا قفل مدینہ, زبان کا قفل مدینہ, پیٹ کا قفل مدینہ. پیٹ کا قفل مدینہ جہاں صحت کے لیے مفید ہے, وہاں اس سے گناہ میں بھی بچت ہے کہ ڈٹ کر جو کھاتا ہے وہ اس سے گناہ بہت ہوتے ہیں, گناہوں پر اس کا نفس بہت ابھارتا ہے. اس جیسے روزہ ہو اور شام کا وقت آ جائے, بھوکا ہے پیاسا ہے, تو اس وقت آدمی بالکل مریل سا ہو جاتا ہے, بات بھی پوری نہیں ہو پاتی اس سے, اور گناہ کی طرف بھی اس کا رجحان نہیں ہوتا, اس کو گناہ کرنے کو جی نہیں جاتا اس کو. تو یوں بھوک کے فوائد بہت ہیں, اگر کم کھائے تو نفس جو ہے نا یہ تھوڑا قابو رہتا ہے, شہوت کا غلبہ کم رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے بدنگاہی سے بچت اور گناہوں بھرے تصورات سے کمی. تو کوئی بولے میں تو روزہ رکھتا ہوں تو بھی میرے کو ایسا ہوتا ہے, تو روزہ رکھنے میں یہ ہے کہ اب افطار میں ڈٹ کر کھاتے ہیں, سحری میں ڈٹ کے کھاتے ہیں, تو اب روزے میں وہ سارا دن تو غذا پیٹ میں رہتی ہے, پیٹ خالی نہیں ہو رہا. تو سحری افطاری میں بھی کھانا کم کھائے تو اس کے فوائد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی النبی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد وقاص اتاری, جامعۃ المدینہ, مرکز الاولیاء لاہور. کیا تصوف اور نفاست پسندی الگ الگ ہیں؟ اور طالب علم کے لیے نفاست کی اہمیت ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
اصل میں غالباً ان کا منشا یہ ہے کہ بعض لوگ یوں جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں نفاست پسند نہیں ہوتے, یا جو صوفیہ ہوتے ہیں یعنی اپنے زوم فاسد میں, کہ وہ گندے رہتے ہیں, اس طرح غالباً اس طرح یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں.
اچھا, ہاں تو رنگ برنگی کپڑے وہ ٹھگڑے لگانا, یعنی پیون لگانا اور میلے کچیلے رہنا اور لٹیں کندھوں سے نیچے لٹکا دے رہنا, یہ تصوف یہ تھوڑی ہے. تصوف کا تو معیار بہت بلند ہے. گوش پاک صوفی تھے, غریب نواز صوفی تھے, داتا حضور صوفی تھے. تو تصوف اور نفاست پسندی ان مانو کر تو ظاہر ہے کہ نفاست پسندی تصوف کے منافی نہیں ہے, الگ نہیں ہے, اس سے الٹ نہیں ہے, اس کا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ النظافت من الایمان. تو طہارت اور صفائی تو یہ تو ضروری ہے اور سنت ہے, صفائی رکھنا شریعت کو مطلوب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد جنید علی اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ گجرات کا طالب علم ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کتابوں میں پڑھا ہے اور علماء سے یہ سنا ہے کہ انبیاء ہر اس بیماری سے محفوظ ہوتے ہیں کہ جس سے لوگ گن کھائیں. تو پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو بیماری لگی وہ کیوں لگی؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیمار ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بیماری نے تو بارگاہ رسالت میں بھی حاضری کی سعادت پائی, بخار نے سلامی دی. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بیماری جو مطلب تنفیر کا باعث ہو, لوگ گھن کھائیں, نفرت کریں, دور بھاگیں. سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی وہ بیماری نہیں لگی تھی. ہمارے یہاں ایک اہل سنت میں یہی ہے, جیسے کہ بعض بولتے کیڑے معاذ اللہ, تو وہ ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو تردید اس کی مشہور عوام میں بہت ہے. وقار الفتاوی میں اس کا رد فرمایا مفتی وقار الدین صاحب نے کہ ایسی کوئی بیماری یا کیڑے وغیرہ نہیں تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام تنویر احمد اتاری ہے اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دورہ حدیث میں پڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں, اور وہ چار بادشاہ کون ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, اور دوسرا التجا یہ ہے کہ میرے لیے اسلام اور ایمان کی سلامتی کی دعا فرمائے.
تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ, نمرود کی ساری دنیا پر بادشاہت تھی, چوتھا بخت نصر, یہ چار بادشاہ گزرے, دو مسلمان اور دو غیر مسلم. اچھا یہ چار ہو گئے. اور کچھ اور بھی سوال تھا. ہاں, کون سا ایسا نبی ہے جو زندہ نہیں ہے, یہ آپ سے پوچھتا ہوں. سارے نبی زندہ ہیں, البتہ وہ ظاہری حیات کے تعلق سے وعدہ موت ان پر طاری نہیں ہوا. اس میں ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, دوسرے حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, تیسرے حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, چوتھے سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے بابا جان اس کی وضاحت فرما دیں کہ امامہ شریف باندھنے کے مختلف طریقے رائج ہیں, جیسا کہ ایک طریقہ جس طرح کہ ہم باندھتے ہیں, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ کلہ نما ٹوپی ہوتی ہے اس کی سائڈوں پہ باندھا جاتا ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹوپی اوپر سے سجی ہوتی ہے مختلف موتیوں وغیرہ کے ساتھ, اور اس کے بھی صرف اطراف کے اندر امامہ شریف باندھا جاتا ہے. آپ کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کے اندر مسنون طریقہ, یعنی بالکل سنت کے مطابق کون سا طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے پیچ سیدھے ہاتھ پر لیا جائے. آپ سیدھے ہاتھ پہ گرفت کرتے تھے پیچ کی, اعلی حضرت اس طرح, اور گنبد نما امامہ سنت ہے, یہ ارشاد فرمایا اعلی حضرت نے. اب اگر کوئی اس طرح کی ٹوپیوں کے رواج ہیں تو اب ویسے ہی ہمارے ہاں بھی تو سخت دیوار کی ٹوپی پر امامہ پہنتے ہی ہیں، جائز تو ہے، لیکن سفید ٹوپی ایسی کہ جو سر سے چپڑی ہوئی ہو یہ سنت ہے. میری ٹوپی دیکھے، یہ سفید ٹوپی چپڑی ہوئی ہے سر سے، یہ اس کی میں کچھ عرصے سے اہتمام کیا ہے میں نے، تو یہ اعلی حضرت کا امامہ اس طرح ہے. اور یہ ہمارے یہاں یہ کہ پیچ جو ہے نا سر سے لے لیتے ہیں، یعنی کہ ٹوپی نظر نہ آئے اسے ڈھک لیتے ہیں. اپنے علماء اور مشائق کو اس طرح دیکھا ہے میں نے. اب اگر ٹوپی نظر آتی تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ ٹوپی نظر آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، اس میں اختلاف کرتے علماء. اب اگر کوئی موتیوں والی بھی ٹوپی پہنتا ہے تو اس پر بھی کوئی مطلب ہم گناہ کا کوئی حکم تو نہیں لگا سکتے. اب چونکہ ہمارے علماء اور مشائخ میں مختلف انداز کے امام رائج ہیں، ظاہر یہ بھی علماء ہیں اعلی حضرت، بہرحال اپنی جگہ پر بہت بڑے عالم ہیں تو ہم اعلی حضرت کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کرتا اس طرح تو اس کو جب ٹوپی پہننے والے کو برا بھلا نہیں کہتے تو جس کی امام میں ٹوپی نظر آتی ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتے، اس نے کسی کو چھیڑا نہ جائے، جبکہ شریعت نے نہیں چھیڑا تو ہم کو نہیں چھیڑنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب.
یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا
مجھ کو اس پیارے کا بخش تجھ کو اس پیارے کا جو سب